السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ودوسري آيات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے ایک عظیم نعمت جس سے اکثر لوگ غفلت اور ہلاکت کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، حصر کر نہیں سکتے. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ہر نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے. اس دنیا میں ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کے فائدے ہیں. اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہ ہوتے. بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جسے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، وہ غفلت کے ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ویسے تو ہماری اکثریت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، ہماری اکثریت ناشکری کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. لیکن یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم وقت پر اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں اور اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں کرتے اور اپنی غفلت اور سبات سے جاگتے نہیں ہیں تو معاملہ بہت ہی خطرناک ہے. واللہ ہلاکت کی اتنی صورتیں ہیں کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے شاید کوئی اس ہلاکت سے بچ نہ سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی ایسی نعمت ہے جس کا معاملہ اتنی خطرناک اور سنگین ہے اور اسے غفلت کیسے اختیار کی جاتی ہے، ہلاکت کی چند صورتیں کیا ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے. پہلے ایک سے زیادہ خطبوں میں ہم نے دو نعمتوں کا ذکر کیا تھا جس سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، جس سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. نعمتان مغروم فیہا کثیر من الناس، الصحة والفراغ، صحت اور فرصت، دو نعمتیں ہیں. اکثر لوگ ان دو نعمتوں سے غفلت کا شکار ہیں اور دھوکے میں ہیں. آج کی نشست میں ایک نعمت ہے واللہ جس سے اکثریت محروم بھی نہیں ہے، جو اس انسان کی عقل مند سمجھدار انسان کی پہچان ہے، عظیم نعمت ہے. اور یہ نعمت ہے سننے کی نعمت، ہم سنتے ہیں، بڑی نعمت ہے واللہ. دیکھیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور آنکھیں کھولے نہ کھولے ہماری مرضی ہے. آنکھیں بند ہیں تو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں. سننے کے لیے ایسے نہیں ہے، کان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی آواز بھی آپ کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. اب انسان سنتا کیسے؟ ایک اور ایک اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اعجاز ہے واللہ، معجزہ ہے، کہ ہوا ہے، ساؤنڈ ویوز ہے، وہ آپ کے کان کے اندر جاتے ہیں، پردہ ہے، اس پہ جا کے لگتی ہیں، چھوٹی سی تین ہڈیاں وہ ہلتی ہیں، ویبریشنز ہوتی ہیں، کوکلیا ہے جیسے کہ ایک بھول بھلائی ہوتی ہے، اس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے، وہ حرکت کرتے ہیں، اس میں چھوٹے سے باریک بال ہوتے ہیں، وہ ہلتے ہیں، وہ نرو جا کے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے دماغ میں وہ ایک خاص ساؤنڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سبحان اللہ، کیا الگ ہے. اس پہ بات کریں گے تو پورا ہمارا خطبہ رہ جائے گا. اگر اس پہ آپ نے سننا ہے تو تدبر قرآن کے دروس میں سننے کی نعمت پہ ہم نے الگ فضل کرم سے بات کی، آپ وہ سن سکتے ہیں. سلائڈ جو ہے، پاور پوائنٹ سلائڈز، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان سنتا کیسے ہے، اور پھر سننے سے کیا مراد ہے، اور اس کی مختصر سی تفصیل موجود ہے. اگر تھوڑا سا وقت ہو تو وہ سن لینا، تاکہ ہم اس نعمت کی قدر جانیں، نعمت ہے کیا، اور ان سے جا کے پوچھے جو اس نعمت سے محروم ہے. الغرض، سننے کی عظیم نعمت. ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے سنتے آئے ہیں. اب رب سے کب مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت سے محروم مت کرنا؟ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہم یہ نعمت دیتی ہے، اور جو چیز بغیر مانگے ملتی ہے اس کا شکر بھی اتنی زیادہ کرنا چاہیے. جب ہم سننے کی نعمت کی بات کرتے ہیں تو سننے کے دو قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں، جسے سمع حسی کہتے ہیں، اور یہ ہر وہ آواز ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے اور ہم اسے سن لیتے ہیں، اور اس نعمت سے جانور محروم ہے. یہ نعمت جانوروں کو بھی موجود ہے، جانور بھی سنتے ہیں، کان ہیں جانوروں کے، وہ بھی سنتے ہیں. تو اس نعمت سے جانور بھی محروم نہیں ہے، انسان بھی محروم نہیں ہے. پیدائشی طور پر ہم سننے والے انسان، لیکن یہ کہ کسی کو کوئی پیدائشی کوئی نقص ہو اور وہ سننے سے قاصر ہو، کلی طور پر جزوی طور پر الگ بات ہے، لیکن اس نعمت سے اکثر لوگ جو ہے وہ محروم نہیں ہیں. دوسری قسم ہے جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے وہ محروم ہیں جو بدبخت لوگ ہیں، اور یہ ہے حق کو سننے کی نعمت. آپ حق کو سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں السمع المعنوی، معنی کے اعتبار سے سننا. سننا تو یہ بھی ہے، لیکن اس سے مراد نہیں کہ صرف کان تک بات پہنچی ہے کہ نہیں، کیا بات دل میں اتری ہے کہ نہیں، اسے تسلیم کیا ہے کہ نہیں، یہ نعمت ہے. وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو حق جستجو میں رہتے ہیں، جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں، توفیق بھی انہیں حاصل ہوتی ہے. پہلے قسم کی جو دلیل ہے، جیسا کہ عام آیات میں، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ہر اس چیز کے پیچھے مت لگ رہے جس کی تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک السمع سننا والبصر دیکھنا والفؤاد اور دل اور سمجھنا جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا جو ہم سنتے ہیں. اس نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے. اور عمومی طور پہ جن آیات میں سننے کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمع بصر اور فؤاد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ, لعلکم تشکرون. تو سننے کی نعمت ہے, کان میں آواز پڑتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری قسم ہے جسے جسے مکلفین کے لیے ہے اور جس سے محروم لوگ ہی بدبخت لوگ محروم ہوتے ہیں, جیسے قیامت کے دن کافر کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وہ کہیں گے جب جہنم رسید ہوں گے اہل کفر بدبخت لوگ, اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. تو کیا وہ بہرے تھے دنیا میں؟ سنتے تو تھے وہ, لیکن کیا نہیں سنتے تھے؟ نفی کس چیز کی ہے؟ حق کو نہیں سنتے تھے. کان میں حق پڑتا تھا, آواز سنتے تھے لیکن اسے قبول نہیں کرتے تھے, اسے تسلیم نہیں کرتے تھے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر کاش کہ ہم حسرت ندامت ہے اس دن دنیا میں ہم سن لیتے, یہ دن آج کا دن اگر سن لیتے, حق کو قبول کر لیتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے, نہ ہمارے عقل تھی اور نہ ہی ہم حق کو سننے والے تھے. کاش کہ ہم سمجھ لیتے. اہل حق حق کو بیان کرتے آئے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام واضح حق لے کر اپنے قوموں کی طرف اسے کھول کھول کے بیان فرمایا, قوم نے کیا کیا؟ اکثریت نے دھتکار دیا, بہت قلیل لوگوں نے حق کو قبول کیا. اکثریت نے کیا کہا جب جہنم رسید ہوئے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اور اسی دوسرے قسم کا سننا جو ہے یہی اصل ہے مقصد اس نعمت کو دینے کا. اللہ نے یہ نعمت کیوں ہمیں دی ہے؟ صرف سننے کے لیے؟ تو جانور بھی سنتا ہے. اگر صرف آواز سننے کے لیے, دنیا میں جینے کے لیے ہوتی تو جانور ہے سننے کے لیے. اس نعمت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم حق کو سنیں, اسے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں. شیطان کو بھی پتا ہے, ابلیس بھی جانتا ہے کہ اگر اس انسان نے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کو قبول کر لیا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. تو اہل شرک اہل کفر کیا کہتے تھے اس زمانے میں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. کبھی نہ سننا قرآن کو اور غل شور مچاؤ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمائے, تلاوت کریں تو کبھی کان نہ دھرنا, کبھی سننا نہیں, شور غل شروع کر دینا تاکہ لوگ قرآن مجید کو سن نہ سکے. اللہ کے پاک کلام ہے, پتہ دل پہ اثر ہوتا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے تین بڑے مشرکین جن میں ابو جہل بھی شامل تھا, ابو سفیان بھی جب مشرک تھا وہ بھی شامل تھا, ایک تیسرا شخص بھی تھا, رات کی تاریخ میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تہجد کی نماز پڑھتے قرآن کی تلاوت کر چھپ چھپ کے جا کے سنتے تھے. دل میں اثر کرتا ہے, بڑا اچھا قول ہے, لیکن ہر درمی کا شکار تھے, تکبر تھا, گھمنڈ تھا. اگر مال نکلے تو قوم کیا کہے گی کہ ان سرداروں نے بھی سر جھکا دی محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا ایک حربہ تھا کہ شور مچاتے تھے, مت سنو قرآن کو. یہاں تک کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے کہ محمد سے قریب مت جانے, جادوگر ہے تو اس کا جادو تم پر اثر کر دے گا. باپ اور بیٹے میں جدائی محمد کی وجہ سے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا؟ سنتے ہیں. جس نے بات ایک دفعہ سننی ہے اس پہ جادو چل گیا. تو ان میں سے بعض کیا کرتے تھے کہ الطفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا. اسلام بڑا پیارا قصہ. کہتے ہیں میں جب مکہ پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ محمد کی بات مت سننا ورنہ تم کہیں کے نہیں رہو گے, تم تباہ ہو جاؤ گے, تم پر اس کے جادو کا اثر ہو جائے گا. تو اپنے کان میں روئی ٹھونس لی اپنے کانوں میں اور طواف کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے قریب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس شخص نے کہا میں اپنے قوم کا سردار ہوں, کتنی عجیب سی بات ہے, اپنے کانوں میں میں نے روئی ٹھونسی ہوئی ہے اور ایک بندے کی بات اتنی اثر کر جائے گی کہ میں تباہ ہو جاؤں گا, کہیں کا نہیں رہوں گا, یہ کہاں کی بات ہے. اور اپنے قوم کے سردار قوم میں فیصلہ کر کے تھے, اہل حکمت تھے, حکمت والے سمجھدار لوگ تھے. تو اس بندے نے کیا کہ کانوں سے روئی نکال دی, بس نکالنی تھی روئی. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی چند آیتیں سنی. ہم تو قرآن پورا پڑھتے ہیں, ہم پہ کیا اثر کرتا ہے یا قرآن, وہ تو ہم جانتے ہیں, ہمارا رب جانتا ہے. چند آیتیں کان میں پڑی اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی, ابھی طواف پورا نہیں ہو کہ کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ حق بات کہتے ہیں, یہ جادو نہیں ہے. اور اللہ جس نے بھی انصاف کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ, اس نے کلمہ پڑھ لیا. دوسری مثال زیاد الازدی, طبیب تھا, علاج کیا کرتا تھا. تو ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ تم آئے ہو مکہ میں, ہمارا بھتیجا جو یہ بیمار ہو گیا ہے, اسے علاج کی سخت ضرورت ہے, اس کا علاج تو جا کے کرو. یا تو منع کرتے تھے کہ ایک طرف کانوں میں یعنی روئی ٹھونسنے کو کہتے تھے, یا دوسری طرف اگر کوئی علم والا حکمت والا ہے, کوئی علاج کرنے کے لیے آتا تو کہتے ہیں دیکھو ذرا اس کا علاج جا کے کرو. معالج علاج کرنے چلا جاتا ہے, اس کا اپنا علاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس, آپ کیا کہتے ہیں, کیوں آپ کی قوم ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کیا فرمایا, چند جملے ہیں جو ہم جمعے کے ہر خطبے میں سنتے ہیں, خطبے کی ابتدا انہی چند جملے سے ہوتی ہے. ابھی آخری جملہ تھا جس میں کلمہ شہادت ہے, اس بندے نے بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشہد ان محمد عبده ورسوله. کوئی بات نہیں کی, کیا کہا, وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله. جا کے کہتے ہیں کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے, وہ بندہ تو ٹھیک کہتا ہے, الفاظوں کا نور تو دیکھے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, تم جس رب کے گھر کا طواف کرتے ہو تو اسی کا ذکر کر رہا ہے, حمد و ثنا اسی رب کی ہے, کوئی نئے رب تو نہیں لے کے آیا ہے نا, اسی رب کی حمد و ثنا ہے. یہ جو بت تمہارے کعبے کے ارد گرد رکھے ہیں یہ شرک ہے, اور اسے کے خلاف ساری مہم ہے, سارے جد و جہد ہے. معالج علاج کرنے کے اس کا اپنا علاج ہو گیا, سبحان اللہ. طبیب القلوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الغرض سننے کی نعمت, جس نے بھی اس نعمت کا حق ادا کیا ہے, حق جستجو میں لگا ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے. آئے دیکھتے ہیں اس نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اکثر لوگ اکثر اپنا محاسبہ ہم کرتے چلے, کیا نعوذ باللہ ہم ان اکثر لوگوں میں تو نہیں ہیں, اکثر غفلت کا شکار ہے اور ہلاکت کا شکار ہے. پہلی سورت ان سورتوں میں سے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یعنی یہ ترازو جس پہ ہم نے ان سورتوں کو تولا ہے اور ایک کلیہ ہے جس کو ہم نے اپنانا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ لَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَيَقِينًا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر کتاب میں نازل فرمایا ہے, بہت سارے احکام موجود ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جن سے کفر کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو نہ شروع کر دیں اور اس کفر بات کو چھوڑ نہ دیں، انکم اذا مثلهم، اگر ایسا نہیں کرو تم بھی انہی جیسے ہو. اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن مجید کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، جھٹلایا نہیں جاتا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو اپنے کان مت دھریں، آپ ان کو نصیحت کریں کہ یہ بات مت کریں، یا اگر یہ بات نہیں چھوڑتے تو آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، ورنہ جیسے کہ وہ مجرم ہیں، اگر آپ بھی خاموش رکھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ بھی انہیں جیسے مجرم ہیں. اب اس کی دیکھیں کتنی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے جو عمومی طور پہ دیکھے جاتے ہیں ہمارے معاشر، ہمارے گھرانوں کے اندر، غیبت اور نمیمت کی مجلس ہے. یہاں سے بات شروع کرتے پھر ان آیات کی طرف آتے ہیں، جس میں غیبت ہو، چغل خوری ہو، آپ نے سن لیا کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری کی بات آپ نے سنی ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، نصیحت کریں کہ ایسا مت کہیں. نصیحت ان کا حق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اوقات انسان نہیں چاہتا، زبان پہ کسی کا ذکر آ جاتا ہے شیطان کام کر لیتا ہے اپنا، نصیحت کریں، سمجھائیں، اگر وہ نہیں مانتے آپ اس مجلس اٹھ کے چلے جائیں، اگر نہیں آپ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں آپ بھی اسی جرم میں شریک ہیں. دوسری صورت، انسان جو کچھ سنتا ہے اسے آگے بیان کر دیتا ہے، یہ ایک اور جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ اتنا جھوٹی کافی ہے کہ جو بات وہ سنتے اسے آگے بیان کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے. کوئی خبر اٹھتی ہوئی آئی کار میں پڑی، بغیر کسی تحقیق کے آگے اسے پھیلا دیا، پتہ چلا کہ جھوٹی خبر تھی. اس جھوٹ میں کیا یہ شامل ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے مجھے پتا تو نہیں تھا جھوٹ ہے، تو یہی تو کافی ہے جھوٹ تمہارے لیے، بغیر تحقیق کے بات کو آگے کیوں کیا ہے. اور سب سے خطرناک باتیں ہوتی ہیں امن اور فساد کی باتیں، بات کہیں سے آئی ہے حکومت کے خلاف، حکومت نے یہ کرنا ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے نا، ہم نے سنا ہے کہ ٹیکس بڑھ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ پٹرول قیمت بڑھ رہی ہے، ہم نے سنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ، اور میڈیا اپنا کام کرتا ہے سنی سنائی پہ. اکثر لوگ آدھے خود میڈیا بنے ہوتے ہیں، پھر میڈیا نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. جو آپ نے سنی ہے کہ اس کی تحقیق بھی کی ہے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، پھر لوگوں کو پریشان کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو ہونی تھی مہنگائی، دیکھا ابھی نہیں تو کل تو ہوگی نا، تو جب ہوگی دیکھی جائے گی، ابھی کیوں مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو، ابھی کیوں دوسروں کو پریشان کرتے ہو؟ تو یہ بھی ایک جرم ہے، خصوصی طور پہ جو احادیث ہیں، بغیر تحقیق کے کسی بھی حدیث کو یا روایت کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ہے، من گھڑت یا ضعیف حدیث ہے، تو یہ بھی جرم ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جان بوجھ کی، جو ایسا کرتا ہے. وہ کئی لوگ کرتے ہیں، ہم نے جان بوجھ تو نہیں کیا ہے، بس یہ روایت آئی ہے ہم نے آگے کر دیا. خصوصی طور پہ واٹس اپ پہ یا سوشل میڈیا میں کیا ہوتا ہے، کاپی پیسٹ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی حدیث آ گئی ہے پورا کاپی پیسٹ کر دیا ہے بغیر تحقیق کے. بس حدیث تو ہے یار، ایک جاہل نے آپ کو بھیجی ہے، آپ نے اسے آگے کر دیا ہے، اس کو کسی اور نے جاہل آگے کی تھی، آپ ذرا تحقیق تو کر لو. اور اس جرم میں سب شامل ہیں، جہاں جہاں تک یہ خبر جائے گی جو بھی اس پہ عمل کرے گا. یہ لوگ بیچارے چاہتے کہ ہم اجر و ثواب حاصل کریں، کہاں کا اجر و ثواب ہے بھائی، یہ تو گناہ میں آپ شریک ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ہر سنی سنائی کو آگے نہیں کیا جاتا. اگلی سورت جس سے زیادہ خطرناک ہے، نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس نئے سال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ خود نجومیوں کے پاس، یا نجومی آج کل سوشل میڈیا میں بڑا یعنی سرگرم ہے، بعض نیوز چینلز میں بھی آج کا سال، یہ سال کیسے گزرے گا، یہ حکومت کیسے جائے گی، وہ حکومت کیسے جائے گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور نجومی آ کے بیٹھتے ہوئے اپنی اپنی جو خبریں ہیں وہ دیتے ہیں یا پیشن گوئیاں دیتے ہیں. یاد رکھیں، دونوں میں سے آپ ایک ہیں، یا تو آپ سنتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے ہیں، صرف سن لیتے ہیں تو 40 دن کی نماز نہیں ہے، یا آپ سن کے تصدیق کر لیتے ہیں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہوگا، تصدیق کر لی ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرم کفر تک چلا جاتا ہے. سنا ہے، تصدیق کر لی ہے. ہاں، اگر آپ سنتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، یا کسی عالم سے کو بتانے کے، طالب علم کو بتانے کے لیے، ہم نے سنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ سنتے ہیں صرف مزے لینے کے لیے، یہ مزے کی بات ہے. 40 دن کی نماز، 200 نمازوں اجر و ثواب نہیں ہے، نہیں پڑھو گے تو کفر ہے، پڑھنی بھی پڑے گی اور اجر سے محرومی بھی ہوگی، یہ سزائی کافی ہے. اور جو مان لیتا ہے کہ اس نے صحیح کہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، کفر ہے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے بعض چینلز میں استخارہ کی باتیں ہوتی ہیں. استخارہ کی جو حدیث بخاری میں ہے، معروف حدیث ہے، استخارہ خود کرنا پڑتا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں خیر ہے یا شر ہے، اپنے رب سے استخارہ کر لیتا ہے. اس کا ایک سنت کا ایک طریقہ، اس کی ایک خاص دعا ہے جو معروف ہے صحیح حدیث میں. جاہل لوگوں نے چور دروازہ، چور راستہ کھولا ہے لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے. ایک آ کے شخص بیٹھ جاتا ہے اور لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ میرے لیے استخارہ کیجئے، فوراً استخارہ میں فوراً جواب مل جاتا ہے. یہ پتہ کون سا استخارہ ہے بھائی؟ لوگ رب سے پوچھتے ہیں، اہل حق، اور یہ لوگوں سے پوچھ کے اپنے استخارہ کرواتے ہیں. بدعت، ولالت، گمراہی. اچھا، پھر تصدیق بھی کر لیتے ہو، کہتے ایسا مت کرنا، ایسا کرنا ہے، یہ اسی وہی کہانت تو ہے اور کیا ہے. لیکن کہانت کا دوسرا طریقہ ہے استخارہ کے نام پہ. سبحان اللہ، بہت بڑا جرم ہے، اور وہی وعید ہے جو ان لوگوں کے جن کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے. اس کی اگلی صورت، دین کا مذاق اڑانا. ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، ایک حجاب کا مسئلہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، کوئی علمی بات نہیں ہوگی، کوئی دلائل کی روشنی میں بات نہیں ہوگی، عورت کی آزادی کی بات ہوگی، عورت کی آزادی کے لیے بے پردگی لازمی ہو گئی ہے، عورت کا کیا قصور، اسے چار دیوار میں قید کیا جائے، عورت کا کیا قصور، اسے پردے میں رکھا جائے، مرد دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پردہ نہیں، عورت کا کیوں پردہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، برابری ہونی چاہیے مرد اور عورت کی آخر تک. اصل مقصد یہ نہیں ہے. یہ کون سی آزاد جس کو وہ نعرہ لگاتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جو عزت رب نے عورت کو دی ہے، اللہ کی قسم کسی مخلوق نے نہ کبھی دی نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عورت کو عزت دینے والے ہیں، یہ عورت کو آزادی دینے والے ہیں. عورت کی فطرت میں ہے، جب عورت پردے میں رہتی ہے تو سکون محسوس کرتی ہے، عزت شرف محسوس کرتی ہے. ان لوگوں نے اس عورت کو اپنے پردے سے نکال کر ایسی بے عزتی کی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھرانے ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں، گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عورت گھر سے نکل چکی ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اب اس کا دل گھر میں لگتا نہیں ہے، آدھی مرد بن چکی ہے، وہ کمانے والی بن چکی ہے، اپنے خاوند کی شانہ بشانہ ہو چکی ہے، گھر کے خرچ وہ بھی کچھ چلاتی ہے، کچھ کرایہ دے دیتی ہے، کچھ بجلی کا بل دے دیتی ہے، اس لیے آج وہ بھی گھر کے مالکن بن گئی ہے. جیسے کہ ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہتے، ایک گھر میں 2 مرد کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے گھر کا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا ہے کہ تم گھر کے سربراہ ہو، عورت نہیں ہے. عورت جس گھر کے سربراہ ہے وہ گھر تباہ ہو کے رہتا ہے. یاد رکھیے قاعدہ اور قانون، عورت جتنی پڑھی لکھی ہو جائے، جتنی بھی جینیس ہو جائے، مرد ہمیشہ گھر کا بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. گھر کی قوامت, گھر کی سربراہی مرد کے ذمہ, عورت کے ذمہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کچھ کماتی ہے اپنے پردے میں رہ کر حلال طریقے سے تو شریعت نے منع نہیں فرمایا ہے, لیکن جو اس کی اصل ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنے کی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی, بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی, اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا, اس میں خلل نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں خلل ہوتا ہے تو پھر جاب کی ضرورت نہیں ہے, اس جاب کا فائدہ کیا ہے, تھوڑے سے پیسے تو کما لیے. جس گھر کو بسانے کے لیے, آسانی کے لیے, ایئر کنڈیشننگ کے لیے, بجلی کے لیے, گیس کے لیے آپ نے گھر, آپ اپنے گھر سے نکلی ہو اور کچھ پیسہ ٹکا کمایا ہے, گھر میں سکون تو چلا گیا ہے, چھن گیا ہے, برکت چلی گئی ہے. روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں, خاوند ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, خود ناراض ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, گھر کا سکون چلا گیا ہے. کیوں؟ برکت نہیں رہی, رب کی نافرمانی ہے. اور کئی گھر نوے سے ٹوٹ بھی چکے ہیں. میں کمانے والی ہوں, جاؤ اپنا کام کرو. طلاقیں ہو گئی ہیں, یعنی جسے خیر سمجھا گیا تھا کہ بھی ابھی جاب لگ گئی ہے, مبارک باتیں دی ہیں لوگوں نے بھی, اچھی بات ہے کام لگ گیا ہے تو روزگار کا ایک ذریعہ بن گیا ہے, اگر اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا عمل کیا جاتا, حلال طریقے سے روزے. بعض سمجھتے حلال حرام کنسر پتہ کہاں تک ہے, صرف کام پہ جاتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنا واپس آ جاتے, حلال تنخواہ ہے, اس میں آپ کی بے پردگی حرام نہیں ہے. غیر مرد محرم کے ساتھ بیٹھ کر شانہ بشانہ کام کریں حرام نہیں ہے, سبحان اللہ. ان کے ساتھ گپ شپ کرنا حرام نہیں ہے, خلوت حرام نہیں ہے, اور کتنی محرمات ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتی ہیں آفس کا, یہ حلال کام, یہ کس نے کہا؟ کتنی محرمات اور کتنی نافرمانیاں کر کے گھر سے نکلتی ہے, اور پھر گھر میں آ کے کہتی ہے جھگڑا کیوں ہوتا ہے, ہمارے گھر میں سکون نہیں. ٹیلی فون آتے پوچھے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں ہمارے گھر کا سکون چھن گیا, ہم کیا کریں, کوئی وظیفہ بتائیں. میں کیا وظیفہ بتاؤں, علاج تمہارے پاس ہے, اپنے رب سے ڈرے, نافرمانی ختم کرے اور دیکھے کیسے برکت رحمتیں واپس آتی ہے. ہم بچے نہیں سنتے ہماری, والله ایک ماں رو رہی تھی, کہتے میرا بیٹا 20 سال کا ہے, بس ہاتھ نہیں اٹھایا, باقی سب کچھ اس نے کر دیا ہے. خاوند کہتے میں گھر سے نکال دیتا ہوں, میں پریشان ہوں. ایک طرف خاوند, ایک طرف بیٹا, میں کہاں جاؤں, مجھے بتائے کیا کروں. دیکھ خلل بعض وقت ہمارے اندر ہوئے تربیت میں, چلو اپنی جگہ پہ, لیکن بیٹا 20 سال کا, شرم نہیں آتی اپنے والدین کو پریشان کرنا, برے دوستوں کے ساتھ باہر جانا, رات کو 2-3 بجے جب پوچھتے ہیں تو لڑ پڑتا ہے, یعنی والدین کے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ گئے ہو. سبحان اللہ, اللہ سے ڈرے. واللہ والدین جنت کے 2 دروازے ہیں, یہ سر پہ آج سایہ ہے تو آج تم بھی یہ اس طریقے سے اپنے برے دوستوں کے ساتھ آنا جانا, اور یہ جو آپ اللہ تعالیٰ ہے آپ کے والدین کی وجہ سے ہے. اپنے جیب سے جب خرچ نکل گئے تب پتہ چلے گا کہ, جب اپنی اولاد ہے تب پتہ چلے گا کہ تربیت کیا ہوتی, ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آج جو آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا آپ کے والدین کا, آپ کے باپ کا دیا ہوا ہے, اسے باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں. آج وہ تمہاری حفاظت کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں برے دوست تمہیں کہیں کسی مشکل میں ڈال لیں. آپ کا خیر خواہ ہے, اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو آپ کی برائی دیکھ کر خاموش اختیار, آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے, سب سے برے دوست ہے. اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے, جو آپ کو بتائے کہ اپنے والدین کی بات سنو, جو رات کے دیر تک باہر نہیں نکلتا آپ کے ساتھ, جو آپ کو نصیحت کرتا ہے, وہ آپ کا اچھا دوست ہے. دیکھیں کہاں ہے آج اچھے دوست, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الغرض ایسے پروگرام جس میں دین کا مذاق اڑایا جائے, یا باطل جماعتیں سے درس کروائے جائیں, دروس ہیں, کوئی گمراہ فرقے کا کوئی ایک عالم آ کے بیٹھا اپنے گمراہی پھیلا رہا ہے, یا بعض ایسے لوگ جو دین کے کسی حصے کا داڑھی کا مذاق اڑ رہا ہے, لطیفے ہیں, داڑھیوں پر لطیفے ہیں. جس نے یاد رکھی حجاب کا یا داڑھی کا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑا ہے تو یہ کفر تک بات چلی جاتی ہے, کفر ہے یہ. دیکھیں شخصیت کی بات نہیں کرتے, داڑھی والا کی بات نہیں کر رہے, داڑھی والے کو اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو داڑھی والا غلطی کرے, داڑھی کا قصور نہیں ہے. حجاب والی اگر کوئی غلط کرتی ہے تو حجاب والے کا قصور ہے, حجاب کا قصور نہیں ہے. پردے کا قصور نہیں ہے. جس نے پردے کو برا بلا کہا ہے یا داڑھی کو برا بلا کہا ہے یا دین کے کسی حصے کو برا بلا کہا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ایسی محفل میں بیٹھے سے منع کیا ہے. ہم محفل میں نہیں جاتے, یہ محفل ہمارے گھر میں آ چکی ہے. اللہ نے کیا معنی فرمایا ہے, جب تک وہ اس بات کو نہیں چھوڑتے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم کہاں چلے جائیں گے, تو ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے, ٹی وی کے سامنے اکثر گزرتا ہوتا ہے کیا, اس میں فلمیں ڈرامے اور یہ پروگرام ہوتے ہیں یا ٹاک شوز جو ہوتے تھے کسی زمانے میں لوگ دیکھتا نہیں تھا. آج کل نیوز چینلز اور بریکنگ نیوز جب تک نہ ہو سکون نہیں آتا, اور 24 کی بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے, اور جو جس ٹائم بریکنگ نیوز نہ ہو اس کی ریٹنگ بہت کم ہوتی ہے. تو خبریں ڈھونڈتے ہیں کہیں سے کوئی بریکنگ نیوز آ جائے. اللہ رحم کرے, کس زمانے بریکنگ نیوز کبھی کبھی ہفتے میں مہینے میں ایک آیا کرتی تھی, اب تو روزانہ بریکنگ نیوز ہے, تب بھی سکون نہیں ہے. بریکنگ نیوز میں ہوتا کیا ہے, حکومت کے خلاف, سیاست کے خلاف, حکومت کے خلاف, خوارج کا مذہب. خوارج کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اکساتے ہیں, ایک جو خود نکلتے ہیں بغاوت کرتے ہیں تلوار اٹھا کے یا افراتفری یا فساد بچا, دوسرے وہ جو ان کو اکساتے ہیں. القاعدہ جو بیٹھ کر اپنے کرسیوں پر گھروں میں صرف لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. جو القاعدہ ہے جو خود حرکت نہیں کرتے, خود باہر نہیں جاتے, دوسروں کو بچوں کو خراب کرتے ہیں اور دہشت گرد بنا دیتے ہیں. خوارج خود خوارج کی اساس خود بنتے ہیں اور یہ جو تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور آپ دیکھیں نیوز چینلز میں, میں نہیں جانتا ایک ایسا نیوز چینل جس میں حکومت کے خلاف بات نہیں ہوئی. اللہ اعلم, جتنی بھی یہ چیزیں موجود ہیں, جتنی بھی لوگوں سے سنا ہے, جتنی بھی لوگ بتاتے ہیں, یہی سامنے آتا ہے کہ حکومت کے خلاف ہے. یہ منہج الخوارج ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ہمیں تو یہ منع کیا گیا کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں, ان کی بات سنی کان نہیں دھرنے ہیں. میرے بات تو ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں اور لوگ مانتا ہے. کوئی بات ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی ہونے والی ہے, میڈیا والے اس خبر کو لے کے آتے ہیں سنی سنائی پہ, اس کا تجزیہ کرتے ہیں, تجزیہ کار بلا لیتے ہیں ایک ہی بات کو, مختلف تجزیہ کار پھر اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں, ادھر کے سنتے ہیں ادھر کے سنتے ہیں, پتہ چلتے بات ہی نہیں. تھوڑا سا سچ تھا, ایک چھوٹے سچ کے ساتھ 10 جھوٹ ساتھ شامل کر دیے, اور عوام اللہ جو دیکھنے والے پریشان ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا, حکومت سے بغض و نفرت. بغض و نفرت ابتدا ہوتی ہے, انتہا کہاں تک ہوتی ہے, فساد کی آگ. واللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحم ہے ہمارے اوپر اور ہمارے ان ملکوں کے اوپر جن میں یہ آگ کی فساد ابھی جلی نہیں, ورنہ دیکھ لے کتنے ملک اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. جو بڑی سب سے بڑی جنگیں اس وقت جو امت اسلام میں ہیں, شام میں دیکھ لے, یمن میں دیکھ لے, وجہ کیا ہے, اصل بنیادی وجہ کیا تھی, یہی بنیادی وجہ تھی, حکومت کے خلاف لوگ اٹھے ہیں. لوگوں کو پہلے معصوم لوگوں کو گھر میں تھے, اپنی عزت عورت عزت میں تھی, پردے میں تھی, بزرگ اپنے گھر میں اللہ کے مساجد گھروں میں تھے, ان کو اکسایا گیا. حکمران ہے, ظالم ہے, لوٹ مار کے بازار گرم ہے, کرپشن ہے, فساد ہے, یہ ہے وہ ہے. لوگوں نے کان دھرے سنا, آہستہ آہستہ دل میں بات بیٹھی, زبان پر بات آئی, پھر اس کا اثر ہاتھوں میں ہوا, ہاتھ اٹھے, پھر قدموں میں ہوا, قدم بڑھے, گھر سے باہر عورتیں نکلی, یہ بزرگ بھی اپنی مساجد اپنی بادگاہوں سے نکلے, لوگوں کا ہجوم ہوا, حکومت کے خلاف نعرے لگے. کرتے کرتے دہشت گرد تنظیمیں بھی شامل ہو گئی. جب امن برقرار نہیں رہتا, بد امنی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے, پھر واللہ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اصل دہشت گرد ہوتے ہیں, جو صرف حکومت نہیں لوٹ مار والے, جو اشتہاری مجرم ہوتے ہیں, دہشت گرد تنظیمیں سب مل جاتے ہیں. ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سکہ جو ہے اب وہ جمے. یہ کچھ ہوا ہے شام میں, عراق میں, اب یمن میں جنگ ہے. وجہ کیا ہے, یمن میں کیوں بدامنی ہوئی ہے, حکومت کے خلاف, شام میں کیوں حکومت کے خلاف, عراق میں کیوں حکومت کے خلاف. قاعدہ کیا ہے, قانون کیا ہے, یاد رکھ, حکمران یا مسلمان ہے یا کافر ہے. مسلمان ہے, سمع و طاعت واجب ہے, فاسمع و اطیع. اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا حذيفة رضي الله عنه معروف حديثه متفق عليه حديث مسلم أبو سلم جو روايته اسمه هي ألفاظه اسمع وأطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فرمر ذلك الحكمران كي اگرچه تم پر قبر کوڑے برسے تمہارا مال ہی کیوں نہ چھین لے اسمع وأطيع. اور اس روایت میں آیا ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے تمہارے پر جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے اسمانوں کے جسم میں, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی فسادی ہوگا؟ قاعدہ یہ ہے حکمران وقت یا مسلمان ہے یا کافر ہے. مسلمان ہے اس کی سمع و اطاعت واجب ہے, اس کے خلاف خروج و بغاوت حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتی تلقون علی الحوض, صحیح بخاری میں. صبر کرو, کب تک صبر کریں یا رسول اللہ, کب تک صبر کریں؟ حتی تلقون علی الحوض, یعنی مرتے دم تک جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی. اگر حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنی ہے, اہل بدعت سے بچنا ہے, تو اہل سنت وہاں پہ جائیں گے نا. حوض کوثر کی طرف اہل سنت اہل بدعت کو روک لیا جائے گا. تو صبر کرو, دو راستے ہیں, ایک صبر کا راستہ ہے, ایک خروج کا راستہ ہے. حکمران وقت مسلمان ہے تو صبر کیا جاتا ہے, نصیحت رازداری میں کی جاتی, ممبروں پر نہیں, دروس میں نہیں, میڈیا پر نہیں. میڈیا ٹرائل حکمران کو ہو رہا ہے, سبحان اللہ. خوارج کا منہج ہے, مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. جب قبول کر لیتا ہے نصیحت کو تو الحمدللہ, نہیں قبول کرتا تو اپنا کام کر دیا ہے, اپنی ذمہ داری جو ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو چکی ہے. اب وہ جانے, اس کا رب جانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی صاحب نے عرض کیا رسول اللہ ہمارا حق ہم سے چھینتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دے دو. اپنا حق ان سے مت مانگو, ظالم ہے, ایک فسادی ظالم تمہارے سر پہ بیٹھو, کہاں تمہیں تمہارا حق دے گا؟ وہ تمہیں حق نہیں دے گا. اپنا حق اپنے رب سے مانگو, لیکن اس کے فرما برداری کے طاعت کا حق اسے دے دو, سمع اور طاعت کا حق. سنتے ہیں, بات دل میں اتر آتی ہے, پھر زبان پہ اثر ہوتا ہے, ہاتھ پہ اثر ہوتا ہے, پام پہ اثر ہوتا ہے, اور پوری ذہن سازی ہو جاتی, برین واش ہو جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ صرف اسی نعمت, عظیم نعمت تھی, سننے کی نعمت تھی, سمجھنے کی نعمت تھی, حق کو قبول کرنے کی نعمت تھی, اور کس طریقے سے غفلت کا شکار ہوئے, پھر ہلاکت کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی, ہر نعمت سے اور خصوص طور پہ اس نعمت سننے کی نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلموں کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك.